بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. معزز سامعین، ہمارا موضوع گفتگو اسلامی تہذیب کی تشکیل کے عناصر. میں تھوڑا سا اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کیوں مہم ہے اس موضوع پر گفتگو کرنا، کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم اس موضوع کا انتخاب کریں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگرچہ وہ بڑا ظاہری طور پر مہذب اور متمدن معاشرہ ہے، لیکن اگر انسان چشم بصیرت سے دیکھے اپنے ماحول کو، اپنے معاشروں کو جہاں زندگی گزار رہا ہے، تو تہذیب و تمدن کے نام پر بدترین توحش یا وحشی گری حاکم ہے. واضح سی بات ہے کہ انسان جب تک کسی نعمت میں ہوتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کی اہمیت پر گفتگو نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے مچھلی جب تک پانی میں ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس عظیم نعمت میں ہوں، پانی سے نکال لیا جائے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے. ہم گویا انسانی تہذیب سے نکال دیے گئے، گویا شہروں میں بسنے والے آج جنگل میں بس رہے ہیں جہاں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی اخلاق حاکم ہے، بس زور کی منطق، جبر کی منطق، خون خاری کی منطق حاکم ہے. انسان درندہ ہے، انسان کو چیر پھاڑ رہا ہے، انسان شکاری ہے، انسان شکار ہے. جب یہ حالت ہو تو پھر انسان کو موقع ملتا ہے، اس کے لیے ایک سوال کریٹ ہوتا ہے کہ میں کیسے اس ماحول سے نجات پاؤں، کس ماحول میں ہوں میں اس وقت. آپ نے بھی رات خبریں سنی ہوں گی، چند دنوں سے متواتر خبریں سن رہے ہیں. ہمارے ملک کے حالات، بالخصوص کراچی کے حالات پہ اگر ایک نگاہ دوڑائی جائے، واقعاً انسانی معاشرہ ایسا ہوتا ہے. انسانی تہذیب میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کا گلا کاٹ دیا جائے اور پھر لاشیں شہر کی سڑکوں اور گلیوں پہ چھوڑ دی جائیں. ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہماری حالت اس وقت جو ہے وہ شعر حسینیت کے الفاظ میں، ہم جس تہذیب، جسے تہذیب کہتے ہیں، پوریاں دل و دماغ ہیں شرم و حیا مذاق. اس وقت ہماری حالت یہی ہے، پوریاں دل و دماغ ہیں شرم و حیا مذاق، ہنسی ہیں بے وفائیاں لفظ وفا مذاق، پیمانۂ مذاق ہے آیات کا مذاق، آیات الہی کا مذاق وہ پیمانۂ مذاق بن جائے. پیمانے مذاق ہے، آیات کا مذاق غیر خدا شعور ہے، نام خدا مذاق. یقین کیجئے ایسا ہے. آج آپ کے اور ہمارے معاشرے میں اسلامی اقدار اتنی پامال ہوئی ہیں، اتنا ان کا مذاق اڑایا گیا ہے کہ آج اگر آفیسز میں آپ جائیں، معاشرے میں آپ جائیں، ہمیں نہیں اندازہ، چونکہ ہم ایک محدود اپنی دینداروں کی سوسائٹی میں اکثر وقت گزارتے ہیں، کیا گزر رہی ہے. اسلامی اقدار مذاق سمجھی جاتی ہیں. آپ اگر سلام کسی پر کرتے ہیں، السلام علیکم، مذاق بن گئے. آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا کہ یہ کوئی سٹون ایج کا شخص شاید اٹھ کے آ گیا ہے، ابھی تک السلام علیکم کہتا پھرتا ہے. یہی ہے غیر خدا شعور ہے، نام خدا مذاق. کیا کیا بساتے فکر پہ تخلیق کار ہیں، آئینے ڈھالتے ہیں مگر خود غبار ہیں. آپ کو بڑی آئینہ نما بلڈنگز نظر آئیں گی، آئینوں کا سجا ہوا نازک و نفیس ماحول تو نظر آئے گا، لیکن آئینہ دل پہ غبار کی کئی دبیز تہیں نظر آئیں گی. کہنے کو آدمی ہے ستاروں کا ہم سفر، کہنے کو آدمی ہے ستاروں کا ہم سفر، کہنے کو آج برق کا سینہ ہے رہ گزر، فتح قمر سے فاتح گردوں ہوا بشر، فتح قمر سے فاتح گردوں ہوا بشر، کہنے کو آل عقل نے کاٹے ہوا کے پر، لیکن بلندیوں میں بڑی پستیاں بھی ہیں. یہ بلندیاں جو تہذیب جدید پیش کرتی ہے، یہ بلندیاں کیسی، لیکن بلندیوں میں بڑی پستیاں بھی ہیں، گھبرا رہی ہے روح وہ سرمستیاں بھی ہیں. انسانی روح گھبرا رہی ہے. یہ مغرب کی تہذیب و تمدن چمکتا ہوا ظاہرا شیشے کی طرح، اور مشرق میں ہم نے کیا گل کھلا ہے اسلام کے نام پر، وہ آپ جو خبروں میں سن رہے ہیں، اور جس کی تصویر کشی اس شاعر حسینیت نے یوں کی، یہ خریدے ہوئے ہاتھوں میں چمکتے خنجر. واقعی خریدے ہوئے ہاتھ. نام مسلمانی کا، زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، چوبے گوئیم لا الہ از جہاں بے ترسم، کہ دانم مشکلات لا الہ را. لا الہ جب کہہ دیا تو پھر کوئی الہ نہیں، کسی اور کا حکم نہیں چلتا. قلب مؤمن عرش الرحمن، مؤمن کا دل اللہ کا عرش اقتدار الہی ہے، مؤمن کو خریدا نہیں جا سکتا. لیکن ہر شخص خریدا ہوا نظر آتا ہے، یہ خریدے ہوئے ہاتھوں میں چمکتے خنجر، جسم گلیوں میں نظر آتے ہیں چوراہوں پہ سر. آج یہ نہیں آ رہا، جسم گلیوں میں نظر آتے ہیں چوراہوں پہ سر، کوئی اوڑے ہوئے سوتا ہے لہو کی چادر، کوئی اوڑے ہوئے سوتا ہے لہو کی چادر، بال کھولے کہیں روتی ہے کسی کی دختر. یہ تو اس بیٹی کو پتا جس کا بابا گھر سے نکلا اور پھر اس کی لاش آئی، اور وہ بھی کیسی لاش کہ جس کا سر تن سے جدا تھا. کوئی اوڑے ہوئے سوتا ہے لہو کی چادر، بال کھولے کہیں روتی ہے کسی کی دختر، پاس سے مذہب نہیں غیرت نہیں ایمان نہیں، پاس مذہب نہیں غیرت نہیں ایمان نہیں، ایسا لگتا ہے بھرے شہر میں انسان نہیں. ازدی و دد ملولم و انسان مارزوست، آنی کے یافت می نشود آن مارزوست. علامہ اقبال نے اس مجذوب کا وہ تذکرہ اپنے الفاظ میں یوں کیا کہ دن کے وقت میں نے دیکھا ایک شخص ہاتھوں میں چراغ لیے شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، دن کے اجالے میں ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی دن میں اس اجالے میں آپ چراغ لے کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ازدی و دد ملولم، میں دیو سے درندوں سے ملولم، ملول میں ہوں، ملال میں ہوں، تھک چکا ہوں۔ انسان مارزوس، کسی انسان کی تلاشی نہیں۔ اس شہر کی ظاہراً روشن گلیوں میں کوچوں میں انسان نہیں ملتا، آنی کے یافت مین شود آن مارزوس، جو ملتا نہیں وہی میری آرزو ہے۔ یہ ہمارے ملک و شہر کا نقشہ۔ اور پھر مغرب نے کیا ستم دایا ہم پہ، مغرب میں ڈوبتی ہوئی تہذیب کا اثر، وہ تہذیب جو مغرب میں آج ڈوب رہی ہے۔ آج یورپ کا انسان روحانیت کی طرف لوٹ کے آ رہا ہے، مادہ پرستی میں، مظاہر مادی میں اپنی پیک پر جانے کے بعد اسے احساس ہو رہا ہے کہ مادی لذت حرف آخر نہیں ہے، انسان کے وجود کا ایک اہم حصہ روح ہے، کچھ اس کی ضروریات ہیں، انہیں پورا ہونا چاہیے۔ آج جو مغرب میں تہذیب ڈوب رہی ہے، ہمیں وہی ایکسپورٹ کی جا رہی ہے اور ہم بڑے فراخ دلی سے اسے سینے سے لگا رہے ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ مغربی تہذیب کی یلغار نے کیا کیا؟ مغرب میں ڈوبتی ہوئی تہذیب کا اثر مشرق کی حرمتوں کو پھراتا ہے در بدر۔ آج حرمتیں پامال ہو گئی، شریعت کی حرمت پامال ہو گئی، اخلاق انسانی کی حرمت پامال ہو گئی، احکام الہی کی حرمت پامال ہو گئی، قانون کی حرمت پامال ہو گئی، رواداری کی حرمت پامال ہو گئی، تمام حرمتیں پامال ہو چکی۔ کس نے پامال اور در بدر کروائی ہیں یہ حرمتیں؟ یہی وہی مغرب میں ڈوبتی ہوئی تہذیب، اس نے یہ کام کیا۔ تو یہاں جب انسان، باشعور انسان، عقل و فہم رکھنے والے انسان ایسے حالات سے گزر رہے ہوں، حیوان نہیں جاگتا، انسان جاگتا ہے۔ پولیٹیکل فلاسفی اگر تدوین پائی تو کب؟ جب انارشزم کا دورہ ہوا۔ جب انارشزم آتی ہے، ظاہری طور پر گڑبڑ ہوتی ہے، معاشرے کا نظام، لا اینڈ آرڈر تاہوبالا ہو جاتا ہے، ایک انسانی المیہ، لیکن وہ انسان جو کریٹو مائنڈ رکھتا ہے، جو تعمیری ذہن رکھتا ہے، وہ بیٹھ کر پھر اس مرض کا علاج سوچتا ہے، وہ ایک علم کی بنیاد رکھتا ہے، وہ ایک علم کی اساس رکھتا ہے۔ ہر فیلڈ میں یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے المیہ المیہ ہوتا ہے، لیکن جو خاص افراد ہوتے ہیں کسی قوم کے، کسی ملت کے، ان کے لیے المیوں میں گوہر تراشنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو یہ حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ گویا یہ تازیانہ ہے فکر انسان پہ، فکر انسان کے لیے، فکر مسلمان کے لیے، کہ یہ جو جدید تمدن کے نام پر تراوش آیا، وحشی گری آئی، حیوانیت آئی، جہاں لذتیں اگر اٹھائی جاتی ہیں تو حیوانی انداز میں، جہاں خواہشات کا ارضا کیا جاتا ہے تو حیوانی انداز میں، جہاں زندگی کی بودباش ہے تو حیوانی انداز میں، اس حیوانیت کو پھر کیسے انسانیت میں بدلا جائے؟ یہ وہ سوال ہے اساسی ہر صاحب فکر انسان کے لیے، جو اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانی اور اسلامی تہذیب کیا ہے، اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک ایسی تہذیب کی تشکیل دے تو اس کی تشکیل کے عناصر کیا ہیں، اس کے بلاکس کیا ہے اس بلڈنگ کے، کیا را میٹیریل چاہیے اور اسے کیسے جوڑا جائے، یہ بلاکس کیسے ایک دوسرے کے اوپر رکھے جائیں کہ وہ خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف وہ تہذیب جس کی بنیاد اللہ کے نبی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس تہذیب کا آیا کر سکیں، اور شاید ہماری ذمہ داری، اس قوم کی ذمہ داری، وہ قوم جو شہر علم کے دروازے کو مانتی اور جانتی ہے، جو کنتم خیر امت اخرجت للناس کی قرآنی آیت کے مضمون سے آشنا ہے، اور اپنے آپ کو اس خیر امت کا وارث سمجھتی ہے، قرآن کیا آواز دے رہا ہے، قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امت، آپ ہی وہ بہترین امت ہو کہ اخرجت للناس، جنہیں انسانوں کے لیے بھیجا گیا، یعنی اگر انسانیت کا کارواں کبھی بھگان میں پھنس جائے، اسے نجات دلانا ہو تو کون نجات دلائے گا، وہ بہترین امت کون ہے، اس کا بہترین مصداق آئمہ طاہرین، اور اس کے بعد اس شہر علم اور دروازہ علم کو ماننے والے اور اس پہ آنے والے، یعنی اس امام کے ماننے والے کہ جس نے تہذیب اسلام کے احیاء کے لیے تاریخ میں وہ کوشش کی جو کسی نے نہیں کی، وہ مولا امیر المومنین کے جب بیعت کے وقت لوگ ٹوٹ پڑے علی کے دروازہ پر اور بیعت کرنا چاہ رہے تھے، تو اس بیعت کے دوران بیعت کے وقت جو خطبہ دیا مولا نے، اس کا ایک جملہ یہ تھا، الا وان بلیتکم قد عادت، نہج البلاغہ سے آشنا لوگ جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا، فرمایا تھا الا وان بلیتکم قد عادت هيئتها يوم بعث الله نبيكم صلى الله عليه واله، یہ جو 25 سال کا عرصہ گزرا تھا اللہ کے رسول کی رحلت سے لے کر امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب کے دروازہ پر امت کو آنے تک کا جو 25 سال کا دورانیہ تھا، اس میں کیا ہوا، امت کتنے الٹے پاؤں لوٹی، وما محمد الا رسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، قرآن نے جس خطرے کا انتباہ کر دیا تھا، خطرے کی جو گھنٹی بجا دی تھی کہ محمد رسول ہے ہمارے، وما محمد الا رسول، اگر وہ شہید کر دیے جاتے ہیں یا وفات پا جاتے ہیں تو آیا الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے، پتا چلا کہ کوئی ایسا خطرہ کمین میں تھا جس کی طرف قرآن بر وقت ملت مسلمہ کو متوجہ کر رہا تھا، اور مولا امیر المومنین کا یہ وقت بیعت کا خطبہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی، گھبرا کر تو آپ میرے حساب سے ابھی آسان گفتگو چل رہی ہے، جہاں مشکل کی طرف جانے والے ہیں، انشاءاللہ میرے ساتھ چلیں گے، ایک دفعہ بلند آواز میں سنا، نہج البلاغہ کے خطیب کا یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا، کیا فرمایا، فرمایا الا آگاہ رہو، وَإِنَّ بَلِيَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ، تمہاری مصیبت لوٹ آئی ہے، کیسی لوٹی، کہ ہیئتہا یوم بعث اللہ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی نے سٹارٹ کیا تھا، آپ لوٹ کر پھر اسی نقطے پر ہو، یعنی اللہ کے نبی نے کس نقطے سے سٹارٹ کیا تھا، وہ تہذیب کا دور نہیں تھا، وہ توحش کا دور تھا، وہ تمدن نہیں تھا، وہ وحشیگری کا دور تھا، وہ دور تھا کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کو، وہ دور تھا کہ ننگے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا، وہ دور تھا کہ شراب چلتی تھی، وہ دور تھا کہ سود کا دور تھا، غریب کا خون سودی کاروبار کے ذریعے سے چوسا جاتا تھا، وہ دور تھا کہ توحید نہیں تھی، وہ دور تھا کہ قیامت نہیں تھی، یہ تہذیب تھی۔ اور لڑائی اور جھگڑا انسانوں کی آپس کی چپکلش کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ تہذیب تھی۔ کب؟ اس وقت جب اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ اب 25 اللہ کے نبی نے 23 سال محنت کی، زحمتیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، تبلیغ رسالت کی، اللہ کے احکام پہنچائے، ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کر دیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن اللہ کے نبی کی رحلت کے بعد امت کسی محور سے ہٹی اور یہ پھر واپس اپنے الٹے پاؤں چلی۔ جب علی کے دروازے پر پہنچی تو علی یہ فرما رہے تھے، لوگوں پتہ ہے کتنا نقصان کر کے میرے دروازے پر آئے ہو، کتنی برگشت کے بعد علی کے دروازے پر آئے ہو، الا وان بلیتکم قد عادت، ہم اشرا اور ایام علی میں ہیں، تو مولا کی یوں یاد بھی تازہ ہو جائے کہ یاد رکھو تمہاری مصیبت لوٹ آئی ہے، اور کس حالت میں لوٹی، کہے آتے ہا یوم بعث اللہ نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ، اور بعد کے جو آپ کے الفاظ ہیں ان کا محتوی یہی ہے کہ تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں ہر طرف، گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، راستہ نظر نہیں آتا، کیا حل ہے ان حالات کا، کیسی تہذیب بن گئی۔ لیکن اگر امام علی جیسا ہو تو اسے اس بھور سے بھی انسانیت کو نکالنے کا راہ آتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ایوہ الناس سلونی قبل ان تفقدونی، لوگو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ پھر علی تمہارے درمیان نہ رہے، فلانی بطورک السماء اعلم منی بطورک الارض، اس لیے کہ علی زمین کے راستوں سے جو آشنائی رکھتا ہے اس سے بہتر آسمان کے راستوں سے آشنائی رکھتا ہے۔ تو وہ قوم، وہ ملت جو وارث ناج البلاغہ ہو، اس وقت اس ملت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تہذیب کا انسانی اور اسلامی نسخہ پیش کر دے۔ آگے ہر ایک کی اپنی مرضی، اپنا انتخاب، اپنا مقدر کہ وہ اس نسخے کو اپنائے یا نہ اپنائے، اور یہ بات کا قدم ہے۔ اس سے پہلا قدم یہ کہ ہم خود کس مقام پر کھڑے ہیں، ہماری اپنی حالت کیا ہے، ہم کتنے نہج البلاغہ آشنا ہیں، ہم کتنے دین آشنا ہیں، ہم کتنے تہذیب آشنا ہیں، ہمارے روح و مزاج میں، ہمارے افکار میں، ہماری سوچوں میں کتنا دین اترا، کتنی دین کی تعلیمات اتری، آج ہماری اندر کی حالت کیسی، ہمارے اندر کتنے فرقے بن گئے، ہمارے اندر کتنے انحرافات آ گئے، آج ہم مل بیٹھنے کو آمادہ نہیں ہیں، نام علی ہمارے درمیان وجہ افتراق بن گیا، ہم کہاں کھڑے، ہم نے اپنی حالت نہیں بدلی تو ہم دوسروں کے لیے کیا نسخہ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ وقت کا المیہ مجھے بھی احساس ہے، آپ نے بھی اظہار فرمایا، اگر نہیں بھی فرمایا زبان حال بعض اوقات گویا ہوتی ہے کہ بھائی بڑی اوپر کی گفتگو ہو رہی ہے، ہم کب تک نیچے کی گفتگو کریں گے؟ ہماری ساری بدبختیاں وہ نتیجہ اسی بات کا ہے کہ ہم نے نیچے کی گفتگو کی۔ ہم ناز البلاغہ کے ساتھ نہ چلے، ہم قرآن کے ساتھ نہ چلے، اگر ہماری ہمسائیگی میں کوئی بہت بڑا انقلاب آیا، کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی، اور ایسی تبدیلی کہ جس نے عالم کائنات کے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، ایک کلچر دیا، انسانی کلچر، ایک تہذیب دی، اور لوگ اس روشنی کی طرف بڑھنے لگے اور بڑھ رہے ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہوا۔ وہاں جو باتیں آج ہم یہاں کر رہے ہیں اور جن کی طرف بہرحال یہ ملت آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے گوش و کنار میں بہرحال چند فضلاء کی محنتیں ہیں اور بہت سے آپ جیسے نوجوانوں کی محنتیں ہیں کہ وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ یہ باتیں کم از کم آج سے 50 سال پہلے وہاں شروع ہوئی تھی، مگر میں اس سے بھی پہلے، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ لہذا ہمیں وقت کے ساتھ تھوڑا قدم بڑھانا ہے، ملانا ہے، اور ہم کسی عالمی انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو بصیر لوگ ہیں بار بار ہماری اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، لیکن ہم ابھی تک آمادہ نہیں ہوئے۔ ہم نے اپنے آپ کو جس علم و فہم کے اسلحہ سے لیس کرنا تھا اس سے ابھی تک لیس نہیں کیا، لہذا معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کے فہم و شعور پر اعتماد کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ چلیں گے، ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے۔ پچھلی گفتگو میں تہذیب کی اور اسلامی تہذیب کی تشکیل کا محور ہم نے کسے قرار دیا تھا؟ عقل کو۔ ہم نے عرض کیا کہ اسلامی تہذیب کی تشکیل کا محور عقل اور عقل مندی ہے۔ عناصر میں بعد میں ہم نے بالخصوص اصول دین کا ذکر کیا، چند اور عناصر کا ذکر کیا، ایک اجمالی خاکہ، ایک کلی آؤٹ لائن پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ دوستوں کے سامنے رکھ دی۔ اب ایک بانس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پھر اجمال سے گزرتے جائیں اور ہر بانس کو اجمالی پیش کرتے جائیں۔ دوسرا یہ کہ نہیں، جتنی بانس ہو سکتی ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر آسان طریقے سے انجام دے۔ رحم اللہ عمران، اب دقیقاً چونکہ حدیث یاد نہیں آ رہی، سرکار کا فرمان ہے کہ خدا کی رحمت اس شخص پر جو کام کرے اسے اتقن طریقے سے، مضبوط طریقے سے، بہترین طریقے سے انجام دے۔ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ بہرحال جو بحث ہوتی ہے اسے ہم جس حد تک کر سکتے بنیادی طور پر حل کریں۔ یہ جو محور تہذیب جس چیز کو ہم نے قرار دیا ہے عقل، تھوڑا سا اس پہ گفتگو کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی گفتگو شاید زیادہ اسی عقل ہی کے اور عقل مندی کے موضوع پر رہے گی۔ عقل کے حوالے سے سب سے پہلا جو سوال ہمارے سامنے آ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ عقل کیا ہے، عقل کی تعریف کیا ہے۔ جواب میں البتہ یہی میں کہنا چاہوں گا کہ بعض چیزوں کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ تعریف بعض مبہم چیزوں کی جاتی ہے۔ تعریف کا کام ہوتا ہے مبہم چیز سے پردہ اٹھانا، اور اگر ایک چیز خود اتنی واضح ہو کہ کوئی اس کا ابہام دور نہ کر سکے تو پھر وہاں تعریف کارگر نہیں رہتی۔ سورج کی میں کیا تعریف کروں گا، وہ خود اتنا روشن ہے کہ میرے الفاظ اس کی روشنی پر تاریکی بننا شروع ہو جائے گا۔ عقل کی تعریف نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عقل اتنا روشن ہے جتنا سورج روشن، لیکن پھر بھی غفلت کی وادیوں سے نکلنے کے لیے، تھوڑا سا تنبہ کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل چراغ معرفت کا نام ہے۔ عقل چراغ معرفت ہے، عقل منبع نور بصیرت ہے، عقل آگہی کا وسیلہ ہے، عقل اس بشری طاقت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اچھائی و برائی، نفع و نقصان، سعادت و شقاوت وغیرہ کو سمجھ سکتا ہے. عقل یہی ہے. عقل یعنی انسانی تشخیص کی طاقت، یعنی وہ طاقت، وہ نور ہدایت جو خدا نے انسان کو دیا ہے، جو چراغ راہ کا کام انجام دیتا ہے، جس کی روشنی میں انسان راستہ دیکھتا ہے، راستے کا گڑھا دیکھتا ہے، گھاٹیوں کو دیکھتا ہے، وادیوں کو دیکھتا ہے، راستے کے اتار و چڑھاؤ کو دیکھتا ہے، کس طرف سے بچ بچا کے نکلنا ہے. وہ چراغ ہدایت، اسی کا نام عقل ہے. عقل کی اگر ہم تعریف روایات کی روشنی میں جاننا چاہیں تو بہرحال ایک حدیث سرکار ختم مرتبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا ان العقل اقال من الجهل. عقل معنی ہے جہل سے. تو رفع الاشیاء بازدادها، اشیاء کی پہچان ان کی ضد کے ذریعے سے ہوتی ہے. وہ طاقت جو جہل سے معنی ہو جائے اسی کا نام کیا ہے؟ عقل ہے. اچھا، یہ عقل کتنی اہمیت رکھتی ہے انسان کے لیے؟ اس عقل کی اہمیت یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ یہ عقل انسان کے نظام معرفت میں، انسان کے اپسٹیمالوجیکل سسٹم میں، یہ عقل وہ ناظم اور وہ حاکم ہے کہ جو تنہا انسان کے اس نظام کا آپریٹنگ سسٹم ہے. یہ میرے سامنے یہ مشین رکھی ہوئی ہے، سینکڑوں سافٹ ویئرز موجود ہوں مارکیٹ میں، اعلی سے اعلی، نفیس سے نفیس، بہترین سے بہترین، دنیا کے پیچیدہ سے پیچیدہ علوم، کائنات کی بڑی سی بڑی لائبریریاں سمٹی ہوئی، لیکن اگر اس میں ایک آپریٹنگ سسٹم بنیادی نہ ہو، وہ انسٹال نہ ہو، تو کوئی سافٹ ویئر اس پہ چل نہیں سکتا. انسان کے معرفت کے نظام میں، معرفتی نظام میں عقل کو وہی حیثیت ہے جو مثال کے طور پر آپ کی ایکس پی ونڈوز کو حاصل ہے، آپ کے اس سسٹم میں، کہ جب تک یہ نہ ہوگی، سب سے پہلے جب تک یہ انسٹال نہیں ہوگی، یہ آپریٹ نہیں کرے گی، آپ کا کوئی سافٹ ویئر نہیں چل سکتا، کارگر نہیں ہو سکتا. جب تک عقل نہیں ہے، مجھے کہہ لینے دیجئے اور بعد میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آسمان سے اترا ہوا وحی کا نسخہ قرآن، یہ عظیم، اگر جسارت نہ ہو اور میں مجازن یہ اصطلاح استعمال کر دوں، یہ سافٹ ویئر، یہ بھی اس وقت تک انسٹال نہیں ہو سکتا اس کھوپڑی میں جب تک کہ پہلے عقل نام کا آپریٹنگ سسٹم نہ ہو. حدیث، روایات، تاریخ، جتنے منابع معرفت ہیں جن کے ذریعے سے انسان معرفت تک پہنچتا ہے، ان سے اس وقت تک استفادہ نہیں کیا جا سکتا جب تک انسانی دماغ میں پہلے سے عقل کا سسٹم، آپریٹنگ سسٹم رننگ نہ ہو. کم ہی عقل کی اہمیت کہ معرفت کے ہر مہمان کا میزبان یہی، اور شناخت کا خود بھی ذریعہ، جتنے ذرائع شناخت ہیں وہ بھی اسی کے طفیل کام کرتے ہیں. لہذا تخلیق و تکوین کائنات میں ہوا یہی، جیسا کہ اس نسخے کی تخلیق میں یہی ہوا کہ سب سے پہلے انجینئرز نے کیا کیا ہوگا، یہ آپریٹنگ سسٹم یہ کریٹ کیا ہوگا کہ جو بعد میں سسٹمز کو چلا سکے. یہ پیٹرن کہاں سے لیا گیا؟ یہ کائنات کی تکوین سے لیا گیا، یہ خدا کی تخلیق سے لیا گیا. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے سب سے پہلے جو نسخہ عالم کائنات میں خلق کیا وہ عقل تھا. اول ما خلق اللہ العقل، ہماری روایات بعد میں ہم انشاءاللہ یہ روایات آپ کے سامنے رکھیں گے، ہماری روایات کی روشنی میں کائنات کی سب سے پہلی مخلوق جو خدا نے خلق کی عقل تھی، سب سے پہلی مخلوق عقل. اب آپ پریشان نہ ہوں کہ کہیں اگر سرکار کی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے جس سے خلق کیا وہ میرا نور ہے، تو یہ نور اس عقل سے جدا نہیں، یہ قابل جمع ہے، وہ نور اس عقل کا حامل ہے، لہذا کوئی تضاد نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے خدا نے تبارک تعالیٰ نے جو چیز خلق فرمائی وہ عقل تھی، اور اسی عقل کے ذریعے سے انسان معرفت حاصل کرتا ہے. اگر عقل نہ ہو معرفت نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، اور اگر علم نہ ہو کیا ہوگا، کائنات میں انسان کی حرکت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جو بھی حرکت کرتے ہیں معرفت کی روشنی میں، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں معرفت کی روشنی میں، آپ کو جب تک در کا دیوار کا پتہ نہ ہو دروازے پہ آ نہیں سکتے. ہاں، ایک شخص کے اگر اس کو اس سے آنکھیں اس سے لے لی جائیں، نابینا ہو، دروازے کو اسے پتہ نہ ہو، دروازہ بند کر دیا جائے، اب یہ کیا ہوگا، نکل پائے گا، دروازے پہ آ پائے گا؟ نہیں، ہاتھ مارتا پھرے گا دیواروں پہ، کبھی اس دیوار سے ٹکرایا، کبھی اس دیوار سے ٹکرایا، کہیں نکل نہیں سکتا. زندگی کے ہر میدان میں، وہ مادیت کا میدان ہو، وہ کسب و کار کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، وہ صحافت کا میدان ہو، وہ سیاست کا میدان ہو، وہ صنعت کا میدان ہو، کوئی زندگی کا شعبہ، خواہ عالم دنیا سے مربوط ہو، خواہ عالم اخرا سے مربوط ہو، بغیر معرفت کے ایک قدم آپ نہیں اٹھا سکتے. تبھی تو میرے اور آپ کے مولا خطیب ناظر والا نے فرمایا، یا کمیل ما من حرکت الا وانت فیہا محتاج الی معرفہ. اے کمیل، دنیا میں کوئی حرکت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس حرکت میں آپ محتاج ہیں معرفت کے. جب تک معرفت نہ ہو حرکت نہیں ہو سکتی، اور جب تک عقل اور عقل مندی نہ ہو، عقل ورزی نہ ہو، معرفت نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے عقل کی اہمیت. لیکن بدقسمتی سے جتنی اہمیت تھی اس مقدس وجود کی، اس پر ظلم بھی اتنا ہوا. پتہ نہیں کائنات کی روش ایسی ہے کہ ہاں جتنی مقدس کو مخلوق ہو اس پر ظلم بھی اتنا زیادہ ہوتا. اس عقل پر بھی بڑی مظلوم مخلوق ہے کائنات کی. اور اگر مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو مظلوم علی کو مظلوم اول کہا جاتا ہے، مظلوم عالم کہا جاتا ہے، تو علی مظلوم یعنی عقل مظلوم، عقل مظلوم یعنی علی مظلوم، کیونکہ ان میں چولی دامن کا ساتھ. اگر رسول مظلوم تو عقل مظلوم، اگر عقل مظلوم تو رسول مظلوم، اگر زہرا مظلوم تو عقل مظلوم، اگر عقل مظلوم تو زہرا مظلوم، اگر حسین مظلوم تو عقل مظلوم، اگر عقل مظلوم تو حسین مظلوم، اگر حسن مسموم تو عقل مسموم، اگر عقل مسموم تو حسن مسموم. جو داستان غم ہے اس نور کی، وہی داستان غم ہے اس نور کی. اب اس عقل کے ساتھ کیا کیا گیا، عقل ستیزی میں کیا ہوا، آج میں تھوڑی سی یہ تاریخ آپ کے سامنے پتا چلے، اور یہ پتا چلے کہ کہیں ہم بھی ان ظالموں میں سے تو نہیں جو لاشعوری طور پر اس شریف مخلوق پر ظلم کر رہے ہوں. تو ایک دفعہ بلند آواز میں صلوات پڑھیے، عقل کے دشمن جنہوں نے عقل کو سلب کرنا چاہا، عقل کی مخالفت کی، انسانیت سے عقل چھیننا چاہی، کون ہیں، کتنے گروہ ہیں، کتنے ہیں؟ ایک لسٹ مختصر سی جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، ان میں سب سے پہلے عقل کا دشمن ابلیس، شیطان رجیم، ملعون. تاریخ بشریت میں جب بھی آپ کوئی تہذیب انسانی تشکیل دینا پائیں گے اور اس تہذیب کی تشکیل کا محور عقل کو قرار دینا چاہیں گے، سب سے پہلے آپ کا مخالف ابلیس ہوگا. عقل کا سب سے پہلا مخالف ابلیس ہے. ہر دور میں جاہل نے جو ابلیس کا آلہ، اس نے عقل کے ساتھ جدال کیا. ہر عصر کا ابو جہل وقت کے امام عقل کے مقابلے پہ اترا. جہاں تک مدون تاریخ بشریت ہے، اس میں عقل ستیزی میں ہمیں ایک گروہ جو ملتا ہے، ارسطو سے پہلے وہ سوفسطائیوں کا گروہ ہے. یہ تاریخ مدون بشریت میں. لیکن اگر قرآن کے دروازے پر ہم آئے تو سورہ مبارکہ یاسین کی یہ آیات جن میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، جب محشر کا دن ہوگا، گمراہ لوگ بارگاہ الہی میں جمع ہوں گے، وہاں خداوند تبارک و تعالی ایک سوال کرے گا، ایک بات پوچھے گا، وہ کیا ہوگی؟ الم آہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے آیا آپ سے عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کی شیطان کی پرستش نہ کرنا، شیطان کی بات نہ ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے. یہ 60ویں آیت. 62ویں آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، ابلیس نے آپ میں سے بہت سوں کو بہکا لیا. ہم نے تو آپ سے عہد لیا تھا کہ ابلیس آپ کا دشمن ہے، کھلا دشمن، لیکن آپ میں گروہ کے گروہ، امتوں کی امتیں، قوموں کی قومیں ابلیس کے کہے پہ چل پڑی. کیوں چلی؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اس آخری نقطے پہ توجہ، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، آیا عقل کا ہتھیار نہیں تھا تمہارے پاس؟ تو ابلیس کب غالب آتا ہے؟ جب عقل کا ہتھیار انسان سے چھین لے. جب تک انسان کے ہاتھ میں عقل کا ہتھیار، یہ ہو نہیں سکتا کہ ابلیس انسان پر غالب آ جائے. پس اگر ابلیس کی انسانیت کے ساتھ دشمنی، بنی آدم کے ساتھ دشمنی، قسم خوردہ دشمن، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہنے والا کہ میں تیرے صراط مستقیم پر، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، انسانیت کو بہکاؤں گا، دائیں طرف سے حملہ کروں گا، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا. یہ حملہ شیطان کا آپ کے وجود پر نہیں، آپ کے احساسات و عواطف پر نہیں، آپ کے سود و زیا پر نہیں، آپ کی مادیت پر نہیں، ابلیس کا حملہ آپ کی عقل پر ہوتا ہے. اور عقل کا سب سے بڑا دشمن ابلیس. لہذا دشمن کو پہچانے، جب تک دشمن کی پہچان نہیں ہوگی اور دشمن نے کس محاذ پر حملہ کیا ہے، اگر دشمن کی فوج نے فرض کرے کہ کسی ملک کی مشرقی بارڈر پر حملہ کر دیا ہو اور وہ ملک دفاع میں اپنی فوج مغربی بارڈر پہ لگا رہا ہو، تو کیا خیال ہے دفاع کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ دشمن نے کس محاذ کو اپنے سامنے ہدف بنایا ہے. اس محاذ کو پہچاننے، اس پر اپنی دفاعی طاقت کو لے آئیں. اور ہم نے کتنا اپنی دفاعی طاقت کو عقل کے گرد جمع کیا تاکہ ابلیس کا حملہ کارگر نہ ہو، صفر کے برابر ہے ہمارا کام. ہم نے اپنے دین کو عقلانہ دین نہیں بنایا، ہمارا دین جذباتی دین، ہمارا دین احساساتی دین، ہماری خدا پرستی جذباتی و احساساتی، ہماری آئمہ پرستی جذباتی و احساساتی، ہماری آزاداری جذباتی و احساساتی، ہماری تمام وابستگیاں احساس و عاطفے کی بنیاد پر. جب ایسا ہوگا وہ محاذ خالی اور ابلیس اس پر حملہ کرے گا اور پھر ہمیں اس مقام پر لے جائے گا کہ قیامت کے دن خدا فرما رہا ہوگا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تمہاری نسلوں کی نسلیں سے اس نے گمراہ کر ڈالی، کہاں تھے تم؟ عقل کا ہتھیار تم نے کیوں استعمال نہ کیا؟ تو عقل ستیز قوتوں میں عقل کے دشمنوں میں سب سے پہلا ابلیس. یہ ہر دور میں ابلیسی طاقتوں اور شیطانی طاقتوں کے رنگ میں اور انسانی طاقتوں کے رنگ میں بھی، شیاطین الجن والانس، شیطان فقط وہ جنی مخلوق تو ہے، کبھی انسانی صورت میں بھی آ جاتا ہے، کچھ انسان بھی ابلیس بن جاتے ہیں. اور ماہ رمضان کے حوالے سے وہ اس دن عرض کیا تھا نا واقعہ آپ کی خدمت میں کہ کچھ لوگوں کے لیے سوال ہوتا ہے کہ ابلیس ماہ رمضان میں تو مسلمہ حدیث کے مطابق قیدوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، غل و زنجیر میں ہوتا ہے، ابلیس اگر غل و زنجیر میں ہے تو پھر کیوں ماہ رمضان میں انسان جھوٹ بولتا ہے؟ پھر کیوں انسان ماہ رمضان میں نامحرم طرف نگاہ اٹھاتا ہے؟ کیوں چوری کرتا ہے؟ کیوں ڈکیتی کرتا ہے؟ کیوں شراب خوری کرتا ہے؟ کیوں روزہ نہیں رکھتا؟ کیوں نماز نہیں ادا کرتا؟ کیوں محرمات کا ارتکاب کرتا ہے؟ تو پیر جمانان کا وہ جواب میں نے مختصراً آپ بھی عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک مثال کے ذمن میں فرمایا کہ جیسے پرانے زمانے میں گھڑی ہوتی تھی، اسے چابی دی جاتی تھی، 24 گھنٹے پہلے کی دی ہوئی چابی پہ یہ گھڑی خود بخود چلتی رہتی تھی، اور آج چارجنگ ہماری ایسی ہے کہ ایک چیز کو چارج کر دے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے. ابلیس بعض انسانوں کو ایسا چارج کر دیتا ہے ماہ رمضان سے پہلے پہلے کہ پورا مہینہ ابلیس بے شک گرفتار رہے، یہ شیطان کے اشاروں پر چلتے رہتے ہیں. یہ انسان، یہ گویا وہ گھڑی ہے جسے ابلیس نے چابی دے دی ہے. آپ بے شک ابلیس غل و زنجیر میں رہے، کچھ کا معاملہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے. وہ فقط ابلیس کے چابی خوردہ نہیں، خود ابلیس بن جاتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن یہ تعبیر استعمال کرتا ہے، شیاطین الجن والانس. تو کچھ ایک ابلیس اور اس کے لاؤ لشکر، اور کچھ انسان جن میں سے کچھ تو شعوری طور پر ابلیس کے نمائندے، اور البتہ بہت سارے لاشعوری طور پر جال کی وجہ سے عقل کے دشمن ہو گئے، سمجھ نہ پائے بعض شبہات کی بنیاد پر. تو ابلیس کے بعد عقل کا دشمن کون ہے؟ تاریخ بشریت میں، مدون تاریخ میں ہمیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال پہلے کی تاریخ میں سب سے پہلے دانشوروں کا ایک طبقہ جو عقل کا دشمن نظر آتا ہے یا عقل کا منکر نظر آتا ہے، جسے صوفیزم، صوفستائیت، صوفسٹ جنہیں کہا جاتا ہے، ایک گروہ تھا ظاہراً دانشوروں کا جنہوں نے یہ کہا کہ ہماری کوئی معرفت قابل اعتماد نہیں ہے، عقل کے ذریعے سے کمائی ہوئی معرفت پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، عقل کی چھٹی معرفت کی چھٹی. کیوں یہ طبقہ پیدا ہوا، وجود میں آیا؟ دو عمدہ اسباب شہید مداری نے اس کے ذکر فرمایا. فرمایا کہ ایک سبب اس وقت دین کی رہنمائی سے کٹ کر اور بظاہر فلسفی نظریات کے طور پر متصادم نظریات پیش کرنے والے دانشور تھے، ایک نظریہ ایک آئیڈیالوجی پیش کرتا، دوسری اس کے ساتھ متصادم آئیڈیالوجی اور نظریہ پیش کرتا، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے آئیڈیالوجیز کے بازار میں جائے، ایک کہے گا لبرلزم، ایک اس کی نفی کرے گا، ایک سوشلزم کا نعرہ لگائے گا، دوسرا اس کی نفی کرے گا، ایک مارکسزم کی بات کرے گا، دوسرا اس کی نفی کرے گا، ایک اسلامائزیشن کی بات کرے گا، دوسرا اس کی نفی کرے گا، ایک اسلام کا ایک ورژن پیش کرے گا، دوسرا اس کی نفی کرے گا، دوسرا ورژن پیش کرے گا، تیسرا اس کی نفی کرے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے نا، آج بھی، اس دور میں بھی ایسا ہوا۔ جب ایسا ہوا، عام انسان وہ اس سوچنے پر مجبور ہو گیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر اتنا تصادم ہے آراء و نظریات کا، تھیوریز کا، تو پھر کوئی بھی قابل اعتماد ہے نہیں، بس سرے سے چھٹی۔ دوسری وجہ، اس وقت کے مالی تنازعات کچھ ایسی گڑبڑ ہوئی لارڈ آرڈر کی ظاہر، کہ لوگوں کی جائیداد دوسرے اسے ہتھیانے لگے۔ اب لوگ کورٹس میں اپنا دفاع کر نہیں سکتے تھے، وکیلوں کا سہارا لیا جانے لگا، وکالت کے فن کو عروج حاصل ہوا، اور اتنا عروج حاصل ہوا کہ وکیل کے ہاتھ میں ہوتا تھا سب کچھ، چاہے تو باطل کو حق ثابت کر دے، چاہے تو حق کو باطل ثابت کر دے۔ اور آج بھی بدقسمتی سے آگاہ بتا یہی ہو رہا ہے۔ اب میں وہ شعر نہیں پڑھ سکتا کہ پیدا ہوئے وکیل تو کیا ہوا کیا ہوا، یہ حال تھا انسانی معاشرے کا۔ لوگوں نے دیکھا بھائی اگر آن کی آن میں حق کو باطل ثابت کر دیا جاتا ہے اور باطل کو حق ثابت کر دیا جاتا ہے، پھر شاید حق ہے نہیں باطل ہے نہیں، حق بھی نہیں ہے باطل نہیں ہے۔ اگر حق نہیں باطل نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت حقیقی نہیں، حقیقت نہیں۔ اب حقیقت نہیں تو حقیقت کو پانے والا نہیں۔ عقل کیا تھا؟ وہ نور جس کے ذریعے سے آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کو باطل کے درمیان فرق ڈال سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم عقل کو نہیں مانتے، اور پھر عقل کی نفی میں ایک اور چیز جو سبب بنی وہ ظاہری حواس کا خطا۔ دور سے دیکھا کہ ایک لک دک صحرا میں پیاسے کو پانی نظر آ رہا ہے، جب قریب گیا تو سراب نکلا، پانی نہیں تھا۔ اور چونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ معرفت کے حصول کا ذریعہ فقط حواس ہے، ہمارے حواس خطا کرتے ہیں، آنکھ خطا کرتی ہے، کان خطا کر جاتی ہے، ہمارے چھونے کی طاقت خطا کر جاتی ہے، ہماری قوت ذائقہ خطا کر جاتی ہے، حواس پن جگانا خطا کر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پس کوئی معرفت یقینی ہے نہیں۔ شعر اور حواس کیسی خطا کرتے ہیں؟ شعر کے بقول، جو قریب تھا اے نگاہ تو نے بعید کر کے ہمیں دکھایا۔ اب اس نقطے کی میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، رویش رہی گر یہی تیری تو بتا کسے اعتبار ہوگا، کہ اگر حواس یوں ہمیں غلط چیز دکھاتے رہے، حقیقت بنا کر، حقیقت کو باطل بنا کر دکھاتے رہے تو اعتبار نہیں رہے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک گروہ نے کہا کہ معرفت کا امکان نہیں ہے اور عقل میں یہ طاقت نہیں کہ کوئی حقیقی معرفت لے آئے، لہٰذا عقل کی چھٹی معرفت کی چھٹی۔ یہ ایک گروہ، البتہ ان کے دلائل کا جواب دیا گیا، اب وہ مفصل موضوع ہے، اور دعا کریں کہ اس موضوع پہ البتہ چند قسطیں مجلہ نور معرفت میں چھپ چکی ہیں، ایک کتاب زیر ترجمہ ہے علامہ طباطبائی کی اصول فلسفہ اور روش ریالزم، کہ اگر انشاءاللہ یہ چھپ کر منظر عام پر آ جائے، یہ وہ باتیں ہیں جو آج جن سے ہمارا بالخصوص یونیورسٹی میں جانے والا نوجوان دست و پا اس کے دست و گریباں ہے۔ آپ اگر جائیں، ہمارے معاشرے پہ کئی طرف سے یہ لگار ہے، جو علم کے دروازے پہ نہیں آتا اس پر ایک اور انداز سے یہ لگار، جو یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں اس پر ایک اور انداز سے یہ لگار، اور وہاں اب اگر پڑھائی جاتی ہے تو یورپین فلسفی پڑھائی جاتی ہے، ویسٹرن فلسفی پڑھائی جاتی ہے، نام و نشان نہیں ہے تو اسلامک فلسفی کا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہماری مجھے آشنائی ہے کہ ہماری بڑی سے بڑی ملک کی یونیورسٹیز میں فلسفے کا ڈپارٹمنٹ اس میں اسلامی فلسفی کے نام پر جو لوگ بیٹھ کر تنخواہ کھا رہے ہیں مسلم فلسفی کے قائل ہی نہیں ہیں. سرے سے دشمن ہے اسلامی فلسفی کے, منکر ہے اسلامی فلسفی کے. فلسفے کی تنخواہ کھاتے ہیں, عقل مندی کی تنخواہ کھاتے ہیں, عقل کی مخالفت کرتے ہیں. یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں, تھوڑا آپ اپنے زمانے کو سمجھیں. میرا بیٹا جس ماحول میں جا رہا ہے اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ کس عقل کی بات کرتے ہیں, کس معرفت کی بات کرتے ہیں, کچھ بھی یہاں حقیقی نہیں ہے, ساری باتیں غلط ہیں, ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. بس جو آپ کو میسر ہے, لذت و عیش و ترب و یہ چیزیں, کوئی تھیوری کوئی نظریہ قابل اعتماد نہیں ہے. آپ کس تھیوری کی بات کرتے ہیں؟ آپ اسلامک ورلڈ ویو کی بات کرتے ہیں؟ نہیں, آج کوئی ورلڈ ویو وہ اتھینٹک نہیں ہے. جب یہاں بات پہنچ جائے, آپ کی خدا شناسی زیر سوال گئی, آپ کا نظریہ توحید زیر سوال چلا گیا, آپ کی معاد زیر سوال چلی گئی. پتہ نہیں معاد ہے یا نہیں, پتہ نہیں کوئی خدا ہے یا نہیں, یہ امامت کا سلسلہ پتہ نہیں ہے یا نہیں. ان باتوں کا جواب آنا چاہیے, اور الحمدللہ ہمارے علماء نے دیا ہے. اور دعا کریں کہ ہمارے ملک کے ہماری زبان میں جو موجود ہیں فضلاء, انہیں بھی توفیق ہو اور ہمیں بھی توفیق ہو. صرف 6 نقطے جو صوفیزم کی رد میں, جن میں کہا کہ کوئی معرفت یقینی نہیں, یقین سے آپ کوئی بات کر نہیں سکتے, صرف اختصار کے ساتھ کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ شاید اس دعوے کا جواب نہیں دیا گیا, 6 بڑے متقن جواب دیے گئے. سب سے پہلا جواب یہ دیا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے حس ہمارے حواس خطا کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حس کو مانتے ہیں نا. بس حس ہے یا نہیں, کوئی ہے جو خطا کرتا ہے؟ اگر نہ ہو تو خطا کرنے کا سوال ہو سکتا ہے؟ آپ اگر قاطعیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ عقل خطا کرتی ہے, لہذا عقل قابل اعتماد نہیں ہے, حس خطا کرتی ہے لہذا حس قابل اعتماد نہیں ہے, تو آپ کا یہی کہنا کہ عقل خطا کرتی ہے عقل کے وجود کا اعتراف تو ہے. بس ایک بات آپ کے نزدیک یقینی ہے, ایک معرفت, اور وہ یہ کہ عقل ہے. اگر آپ کی یہ معرفت یقینی ہو سکتی ہے, اگر آپ کی یہ بات بھی یقینی نہیں, تو پھر ہماری بات یقینی ہے کہ عقل ہے اور خطا نہیں کرتی. اور اگر آپ کی بات یقینی, تو پھر بھی کم از کم آپ نے اتنا تو قبول کر لیا کہ کم از کم ایک مسئلہ یقینی اس کھوپڑی میں عقل کے ذریعے سے آ سکتا ہے. اب اگر ایک مسئلہ یقینی آ سکتا ہے, تو حکم الامثال فیما یجوز ولا یجوز واحد, امثال کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے. جہاں ایک مسئلہ آ سکتا ہے, وہاں 10 مسئلے بھی یقینی آ سکتے ہیں. جہاں یہ مسئلہ یقینی آ سکتا ہے, وہاں خدا شناسی بھی یقینی آ سکتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یقین, یہ یقین کے حص و عقل خطا کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ یہ یقین کہ وہ معرفت جس میں خطا کا امکان و قابل اعتماد نہیں ہوتی. آپ مجھے میرے خیال میں تھوڑا سا اس بحث سے صرف نظر کر لینا چاہیے, ہم زیادہ کچھ پیچیدگی میں نہ چلیں. سد باب ہوا, اگلا گروہ جس نے عقل کی مخالفت کی وہ ملحدین کا گروہ تھا, مادہ پرستی, میٹیریلزم, میٹیریلسٹوں کا گروہ, جنہوں نے کہا ہاں ہے کائنات حقیقی ہے لیکن مادے میں محسوس, جو کچھ لیبارٹری میں ثابت ہو جائے وہ ہے, جو لیبارٹری سے باہر وہ نہیں. اب خدا کہاں ہے؟ لیبارٹری میں نظر آتا ہے؟ نہیں. لہذا اس گروہ کی منطق میں خدا نہیں ہے، میٹافزکس نہیں ہے، میٹافزیکل ورلڈ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ظاہری حواس کے ذریعے سے لیبارٹری میں اس کا شکار نہیں کر سکتے. عقل کا یہ بہت بڑا دشمن میدان میں اترا، جس نے کہا کہ ہم اسی چیز کی تائید کرتے ہیں جس کی تجربہ تائید کر دے. اور آج بھی ہے یہ مکتب، اس کا پرچار ہوتا ہے. لہذا کہا جائے گا آپ کو کہ ہمیں تو خدا نظر نہیں آتا، ہمیں قیامت نظر نہیں آتی، ہمیں معاد کا کوئی کنسپٹ لیبارٹری میں نہیں ملتا. بنابراین آپ جس اسلام کی بات کرتے ہیں، جس اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں، اس اسلام کی اساس اگر وہی ہے، خدا ہے، وہ عناصر جو آپ نے تہذیب کی تشکیل کے بتائے، ان میں سے کوئی بھی قابل رؤیت نہیں ہے میری لیبارٹری میں، میری دوربین اور خوردبین کے نیچے. لہذا وہ نہیں ہے. اب ہمیں جواب دینا ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب دینا ہوگا، اور دیا گیا اس کا جواب. اب مادہ پرستی کے رد میں چند نکتے، اگرچہ تھوڑے سے دقیق ہیں، لیکن تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا جواب یہ دیا گیا کہ اے مادہ پرستوں، اے میٹیریلسٹوں، آپ نے میٹافزیکل ورلڈ، عقلی قوتوں کے ادراکات، ان کے انکار میں جتنے دلائل دیے ہیں، جو دلائل آپ دیتے ہیں، آپ کے دلائل لیبارٹری میں دیکھے جا سکتے ہیں. آپ کی کوئی دلیل ہے ایسی جو کسی مائکروسکوپ کے نیچے نظر آتی ہو کہ یہ دلیل ہے؟ عالم افکار میں ہے، میٹافزیکل ورلڈ کی مخلوق ہے، چیز ہے، فزیکل ورلڈ میں نظر نہیں آ سکتی. جو عمارت آپ نے میٹیریلزم کی کھڑی کی، جو دلائل آپ نے دیے، سب عقلی دلائل ہیں. آیا آپ کی کوئی دلیل میں آپ سے دیکھ سکتا ہوں کہ یہ چلتی جا رہی ہے، یہ لباس پہنے ہوئے ہے، سفید کرتا پہنے ہوئے ہے، ہاں فلاں جوتا پہنے ہوئے ہے؟ آپ کی کسی دلیل کی بو میں سونگھ سکتا ہوں؟ کسی دلیل کی آواز آ رہی ہو اور اس کی موجے میرے کان کو ایک ہی وہ جو سننے کی طاقت اور وہ نازک ہڈیوں سے تھر تھرا رہی ہوں، ویوز کریٹ کر رہی ہوں، چکھ سکتا ہوں آپ کی کسی دلیل کو میں؟ نہیں. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جس عمارت کو کھڑا کیا ہے، جس اساس پر، وہ خود میٹافزیکل ورلڈ کیا مخلوق ہے، وہ مابعد الطبیعہ کی چیز ہے. اور اگر وہ حق ہے، اگر آپ کی دلیل کا وجود ثابت، تو ہمارا دعویٰ ثابت. یہ ایک جواب. اس کے بعد اگلا جواب جو دیا گیا وہ یہ کہ اگر ماس خطا کی بنیاد پر، آپ کہتے ہیں عقل خطا کرتی ہے، عقل کے ذریعے سے لاعلمی معرفت یقینی نہیں ہوتی، تو آیا حواس خطا نہیں کرتے؟ آپ کی آنکھ خطا نہیں کرتی؟ وہ پانی جو آپ دیکھ کر بھاگے، آپ تو کیا وہ نبی کی ماں دیکھ کے بھاگی کہ شاید پانی کا چشمہ چشمہ صفا و مروہ کے درمیان، اور سات چکر لگائے؟ کیا آپ ایک امت اس کی تعصیب صفا و مروہ کے درمیان سائی کرے؟ وہ کیا تھا، سراب تھا یا نہیں؟ اس نے خطا کی یا نہیں؟ اس خطا کرتی ہے، بس اس کو بھی پھر چھوڑ دینا چاہیے، پھر تجربے کو بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. جبکہ آپ تو میٹیریلسٹ، مادہ پرست، مادے کے قائل ہو گئے. اگر خطا کے گناہ کی وجہ سے عقل کی چھٹی ہونی چاہیے، تو پھر خطا کے گناہ کی وجہ سے حس کی بھی چھٹی ہونی چاہیے. اگر آپ حس کی چھٹی نہیں کرتے، اور اگر آپ کے لیے تجربہ معیار معرفت، تو عقل کیوں نہیں معیار معرفت؟ آگے چلیں، وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے. اگلا گروہ جس نے دین کو مانا، عقل کو بھی مانا، وحی کو بھی مانا، اسلام کے دائرے میں بھی آئے، لیکن کسی رنگ میں عقل کی مخالفت کی، وہ اشعریت تھی، وہ اشاعرہ کا گروہ ابو الحسن اشعری جس کا بانی. یہ ایک فکر تھی جو عالم اسلام میں کریئٹ کی گئی، ایجاد کی گئی، چلی اور چل رہی ہے. سیاسی مفادات یا کچھ علمی شبہات کی اساس پر عالم اسلام کے درمیان اشعریت نام کی ایک تحریک چلی، جس نے کہا کہ بھائی عقل کا بھروسہ نہیں ہے، عقل پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، عقل میں طاقت نہیں ہے کہ اچھائی برائی کی تشخیص دے سکے. نعرہ کیا دیا گیا؟ کہا کہ الحسن ما حسنہ الشارع والقبیح ما قبحہ الشارع. یعنی آپ انسانی عقل کے ذریعے سے یہ تشخیص نہیں دے سکتے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اچھائی وہ ہے جسے شارع اور شریعت اچھائی کہہ دے، اور برائی وہ ہے جسے شارع اور شریعت برائی کہہ دے. ظاہراً بڑا اچھا نعرہ ہے نا، بہت دل کو لگنے والا، کہ کتنے شریعت پسند لوگ ہیں، کتنے دیندار لوگ. کہا کہ عقل یہ پھرتے ہو، چھوڑو عقل کو، نیک وہ جو شارع کہہ دے، برائی وہ جس کے بارے میں شارع کہے. اب اس سنہری نعرے کے پیچھے، اس سنہری اور ظاہراً بڑے دلکش دعوے کے پیچھے سیاسی مفادات تھے کہ عقل کی چھٹی کرا دو اور حکمرانی کرو، جاہل بنا دو اور حکمرانی کرو. اس لیے کہ حکمرانی کا ایک ہتھیار جہالت، حاکم کی منطق ہر دور میں یہی رہی کہ اگر اپنی حکمرانی کے اساس کو دوام بخشنا ہے تو عوام کو جاہل رکھو اور حکومت کرو. اتنا جاہل رکھو، اتنا جاہل رکھو، اتنا بے شعور رکھو کہ پھر بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھا دو، اور کوئی ایسا باشعور نہ نکلے کہ جو کہے کہ بدھ کے دن نماز جمعہ نہیں ہوتی. تھوڑے سے جاگ گیا، ایک سلوات پڑھی تھا دربار میں، 50 گواہ پیش کر دو. کسی کوفی کے خلاف کہ یہ شتر آپ کا نہیں، یہ شامی کا ہے، فیصلہ کروا دو. اور بعد میں جب وہ اعتراض کرے کہ انہوں نے تو نر اور مادہ اونٹ کے درمیان تشخیص نہیں دی، تو علی کے لیے پیغام بھیجو کہ یا علی، اگر میرے مقابلے پہ نکلے تو میرے پاس وہ فوج ہے جنہیں نر اور مادہ اونٹ کی تشخیص کی تمیز بھی نہیں ہے. جہل کی ایسی بڑی فوج، جب جہالت کی ایسی بڑی فوج ہو تو پھر وہ ایسے قیام کرتی ہے جیسے اس فوج نے قیام کیا. عقل کی چھٹی ایک بہترین ہتھیار تھا، اسے دین سے ایک بہانہ چاہیے تھا. اس کلامی مکتب کی تعلیمات کا خاصتہ یا ناخواستہ نتیجہ یہ تھا کہ پیغمبری کا انکار کیا جائے، حتیٰ رسالت کا انکار کیا جا سکے، خدا کا انکار کیا جا سکے، خدا کی عدالت کا انکار کیا جا سکے. میں اس مکتب کے رد میں فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر دعویٰ یہ ہے کہ نیک وہی ہوتا ہے جو پیغمبر کہے، ٹھیک وہی ہوتا ہے جو پیغمبر کہے، تو میرا سوال کہ اگر شارع ہی نے، اگر پیغمبر ہی نے، اگر شریعت ہی نے حسن کو حسن قرار دینا ہے، اچھے کو اچھا قرار دینا ہے تو پھر بتائیے کہ شارع اپنی پیغمبری کے اس بات کے لیے اپنی صداقت اور امانت داری کا سہارا کیوں لے رہا تھا؟ وہ کیوں فرما رہا تھا جمع کر کے قریش کو، کفار کو، کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی ایک بڑی فوج ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو مان جاؤ گے؟ سب یک زبان ہو کر کہہ رہے تھے ہاں مان جائیں گے۔ آیا رسالت کی بات مان رہے تھے؟ ابھی نہیں، ابھی رسالت کی بات نہیں ہوئی تھی، ابھی شخص محمد ابن عبداللہ بات کر رہا تھا، ابھی نبی کا عنوان آیا نہیں تھا، ابھی نبوت کا اعلان ہوا نہیں تھا، ابھی شارع بنا نہیں تھا، اپنی شارع ہونے کا ثابت کرنا چاہ رہا تھا، اپنی نبوت کو ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ کس کے سہارے، کس اعتراف کی بنیاد پر؟ کہ جب لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ہم مان جائیں گے، اس لیے کہ آپ ہیں صادق اور امین، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، یہاں سے پتا چلا شریعت کے آنے سے پہلے سچ حسن ہے، سچ اچھائی ہے، جھوٹ شریعت کے آنے سے پہلے برائی ہے۔ امانت شریعت کے آنے سے پہلے اچھائی ہے، خیانت شریعت کے آنے سے پہلے برائی ہے، عفت شریعت کے آنے سے پہلے اچھائی ہے، بے عفتی شریعت کے آنے سے پہلے برائی ہے، شجاعت شریعت کے آنے سے پہلے اچھائی ہے، بزدلی شریعت کے آنے سے پہلے برائی ہے، عدالت شریعت کے آنے سے پہلے اچھائی ہے۔ اگر اچھائی نہ ہوتی تو آج جب عراق کی سرزمین پر وقت کا فرعون وہ ظالم حملہ کر رہا تھا تو سلوگن کیا دے رہا تھا؟ کہہ رہا تھا میں عدالت قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ عدالت کی خوبی اسے کسی شاعر نے پڑھائی ہے، کسی نبی نے اس کے کام میں پڑھا تھا کہ العدل حسن والظلم قبیح؟ نہیں میرے دوست، یہ تشخیص اس پیغمبر باطنی کے ذریعے سے ہوتی ہے جو میزبان ہے اس پیغمبر ظاہری کا، اور اگر یہ نہ ہو رسالت ثابت نہیں ہو سکتی۔ رسالت صداقت کی بنیاد ہی پر تو ثابت ہوتی ہے، وگرنہ جھوٹا بھی پھر نبی بن جائے گا، پھر جھوٹے کو بھی نبی ماننا پڑے گا۔ یہ کیا نعرہ تھا کہ الحسن ما حسن الشارع؟ خوب، ایک لمبی داستان ہے بہرحال جو میں نے کوشش کی کہ بہت بند کر